पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने COVID-19 से मुतासर होने वाले अमरीकियों की मदद के लिए $1.9 trillion के जिस पैकेज का ऐलान किया है उसकी कांग्रेस से मंजूरी अभी बाकी है। ओवल ऑफिस में कल बुध के रोज लेबर लीडर से मुलाकात में बाइडन ने अपने नाकदीन से इस्तफसार किया कि आखिर उन्हें इस पैकेज में क्या चीज नापसंद है, वो क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने नाकदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या वो नहीं चाहते कि लोगों की मदद की जाए ताकि वो अपने मकानों के किस्तें दे सकें, क्या वो नहीं चाहते कि वो लोगों को बेरोजगारी इंश्योरेंस हासिल करने में मदद दें। एक टाउन हॉल मीटिंग से मंगल के रोज खिताब में भी सदर बाइडन ने कोविड से होने वाले इक्तिसादी नुकसानात से अमरीकियों को निकालने के अपने अज़्म का इजहार किया। सदर जो बाइडन ने इख्तदार संभालते ही जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स जारी किए हैं उनमें अमरीका की इमिग्रेशन पॉलिसी को असर नौ तरतीब देने का मामला भी शामिल है जिसके तहत दुनिया भर से अमरीका आने वाले महाजरीन के प्रोग्राम में तोसी की जाएगी। लेकिन माहरीन का कहना है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में महाजरीन की अमरीका में आबादकारी के हवाले से पॉलिसी में की गई तब्दीलियों को वापस लेने के लिए वक्त और वसाइल दोनों दरकार होंगे। याद रहे कि साबिक इंतजामिया के दौर में अमरीका में आकर आबाद होने वाले महाजरीन की तादाद हालिया अशरों में कम तरीन सतह तक महदूद कर दी गई थी। रवां साल अक्टूबर से अमरीका ने हर साल 1,25,000 महाजरीन को कबूल करने का हदफ तय किया है। ये तादाद ट्रंप दौर के अवाखिर तक कायम रहने वाली 15,000 महाजरीन की हद से कई गुना ज्यादा है। म्यांमार में फौज की तरफ से हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद एहतजाजी मुजाहरे तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गए हैं। बुध के रोज म्यांमार के मुख्तलिफ शहरों से हजारों मुजाहरीन दारुलहुकूमत यांगून में इकट्ठे हुए। अक़वामे मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि म्यांमार की सूरत हाल किसी भी वक्त तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से म्यांमार की आला फौजी क्यादत पर आयद पाबंदियों को सख्त करने के बावजूद सीनियर जनरल मिन आउंग हेलिंग की सरबराही में फौज ने इख्तदार पर कब्जा खत्म करने से गुरेज किया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बुध को मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी से काहिरा में मुलाकात की और उनसे दो तरफा और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के चैलेंज से निपटने के लिए एक दूसरे के तजुर्बा से इस्तेफादा कर सकता है। बाद अजा अपने मिस्री हम मनसब समी हसन शुक्री के साथ एक मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र ने दिफा, तिजारत, सरमाए और दीगर शोबों में तआवुन के फरोग के लिए एक मुश्तरका वजारती कमीशन कायम करने पर इतफाक किया है। पाकिस्तान के वजीर खारजा मिस्र के 3 रोजा दौरे पर बंगल को कायरा पहुंचे थे जहां उन्होंने मिस्र की कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदों से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी इम्कानात के बारे में आगाह किया। अफगानिस्तान से मुलका कबायली अजला शिमाली और जुनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तशद्दुद और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात ने मकामी लोगों को परेशान कर दिया है। रवामा जनूबी और शिमाली वजीरिस्तान में होने वाले वाकयात में 10 सिक्योरिटी अहलकारों समेत 21 अफराद हलाक और 15 जख्मी हुए हैं। जनूबी वजीरिस्तान में इतवार की रात से कर्फ्यू जैसी सूरत हाल जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार तशद्दुद के वाकयात में मुलव्वस अनासिर की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत का मौकिफ है कि सरहद पार अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों का इत्तेहाद और अफगानिस्तान में क़याम अमन के अमल के खिलाफ अस्करियत पसंदों की कार्रवाइयां वजीरिस्तान में तशद्दुद की बड़ी वजह हैं। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने टेलीफोन के जरिए बातचीत के दौरान दोतरफा तआवुन बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया है। अफगानिस्तान के सदारती महल से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी वजीर खारजा ब्लिंकन ने दहशतगर्दी के खिलाफ अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को सराहा। उधर ब्रसल्स में नेटो के वज़राए दिफा का इजलास जारी है जिसमें अफगानिस्तान में नेटो के मिशन के मुस्तकबिल के हवाले से अहम फैसले किए जाएंगे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने बुध के रोज एक बयान में कहा था कि नेटो वज़राए दिफा अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो अफवाज के मौजूद रहने के हवाले से अहम फैसले करेंगे। खबरें खत्म हुई।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से न्यूज शो के साथ बेहतर जिलानी हाजिर खिदमत है। अभी खालिद उम्मीद से आपने खबरें सुनी और अब प्रोग्राम में शामिल करते हैं आज की अहम रिपोर्टें। मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो का आगाज करते हैं। इस खबर से अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कोविड 19 से मुतासिर होने वाले अमरीकियों की मदद के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर के जिस कोविड बहाली पैकेज का ऐलान किया है, इस पैकेज की कांग्रेस से मंजूरी अभी बाकी है। सदर बाइडन ने ओवल ऑफिस में कल बुध के रोज लेबर लीडरों से मुलाकात में अपने नाकदीन से इस्तफसार किया कि आखिर उन्हें इस पैकेज में क्या चीज नापसंद है, वो क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने नाकदीन को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या वो नहीं चाहते कि लोगों की मदद की जाए ताकि वो अपने मकानों की किस्तें दे सकें, क्या वो नहीं चाहते कि वो लोगों को बेरोजगारी इंश्योरेंस हासिल करने में मदद दें। एक रोज कबल टाउन हॉल खिताब करते हुए भी सदर बाइडन ने कोविड से हुए इक्तसादी नुकसान से अमरीकियों को निकालने के लिए अपने अज़्म का इजहार किया था। अमरीका के सदर जो बाइडन ने इक्तदार संभालते ही जो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए उनमें अमरीका की इमिग्रेशन पॉलिसी को असरे नौ तरतीब देने का मामला भी शामिल है, जिसके तहत दुनिया भर से अमरीका आने वाले महाजरीन के प्रोग्राम में तौसी की जाएगी। लेकिन माहरीन कहते हैं कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में महाजरीन की अमरीका में आबादकारी के हवाले से पॉलिसी में की गई तब्दीलियों को वापस लेने के लिए वक्त और वसाइल दोनों दरकार होंगे। साबिक इंतजामिया के दौर में अमरीका में आकर आबाद होने वाले महाजरीन की तादाद हालिया अशरों में कम तरीन सतह तक महदूद कर दी गई थी। रवां साल अक्टूबर से अमरीका ने हर साल 1,25,000 महाजरीन को कबूल करने का हदफ तय किया है। ये तादाद ट्रंप दौर के अवाखिर तक कायम रहने वाली 15,000 महाजरीन की हद से कई गुना ज्यादा है। असद नजीर की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
महाजरीन के हकूक के अलमबरदार कहते हैं कि ज्यादा तादाद में महाजरीन को अमरीका आने की इजाजत देना काफी नहीं होगा। अक़वामे मुत्तहिदा के कमीशन बराए महाजरीन के कम्युनिकेशन अफसर क्रिस्टोफर बोयान का कहना है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा नए हदफ की राह में एक बड़ी रुकावट है। वो कहते हैं कि प्रोग्राम की तकमील के इजाफी अखराजात के लिए रुकूम और मजीद अफरादी कुव्वत की भी जरूरत होगी। महाजरीन की अमरीका में आबादकारी के लिए मुतहर्रिक मजहबी ग्रुप कहते हैं कि नए अहकाम के तहत प्रोग्राम को रातों रात असरे नौ कायम नहीं किया जा सकता। अमरीका में सदर अक्टूबर से शुरू होने वाले नए माली साल से पहले महाजरीन के मुल्क में आने की तादाद मुकर्रर करता है, जिसके बाद इस मंसूबे को कांग्रेस की नजरसानी के लिए भेजा जाता है। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक सन 2020 में 11,814 महाजरीन अमरीका आए थे। अमरीका में आबाद होने वाले महाजरीन को यह हक हासिल होता है कि वो अपने खानदान के दूसरे अफराद को भी यहाँ ला सकते हैं, लेकिन ट्रंप इंतजामिया के दौर में इस तरीक़ेकार के तहत चलने वाले केसेस पर पेशरफ्त आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी गई थी। अमरीका में महाजरीन की आबादकारी पर काम करने वाली वॉशिंगटन में कायम कदामत पसंद थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन की तहकीककार लारा रेस कहती है कि ट्रंप इंतजामिया के दौर में मुतारिफ किए गए तस्दीक के अमल को नहीं करना चाहिए बल्कि आने वाली तमाम हुकूमतों को इसे जारी रखना चाहिए। वो कहती हैं कि महज इस बात पर कि इस पॉलिसी के साथ साबिक सदर ट्रंप का नाम जुड़ा हुआ है, इसे यकसर खत्म करना दुरुस्त नहीं होगा। सदर बाइडेन ने इस सिलसिले में अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी से कह रखा है कि वो महाजरीन के माजी की तस्दीक को वसी करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करें। एक कारकुन विग्ना राजा कहती है कि इनके ख्याल में महाजरीन की तफसीली छानबीन का अमल जारी रहेगा, अगरचे इनका शुमार बहुत ही कम दर्जे के खतरात में होता है। वो कहती हैं कि ये दावा कि महाजरीन मुजरिम या दहशतगर्द होते हैं दुरुस्त नहीं है, और ये कि अमरीका में पैदाइशी शहरियों के मुकाबले में महाजरीन बहुत कम जराइम में मुलव्वस होते हैं। इसके बावजूद ट्रंप इंतजामिया ने तस्दीक के अमल में मजीद मराहिल को शामिल किया जिनका उनके बकौल कोई जवाब नहीं बनता था। 1986 में रजिस्टर्ड वोटों से किए गए एक मुश्तरका सर्वे के मुताबिक हर 5 में से 3 रिपब्लिकन जमात के हामी अमरीकी शहरी महाजरीन की तादाद को 1,25,000 तक बढ़ाने के मुखालिफ हैं, जबकि 61% डेमोक्रेट्स इस इकदाम की हिमायत करते हैं। इनमें से 33% भरपूर अंदाज में इस इजाफे के हामी हैं। असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد احتجاجی مظاہرے تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئے ہیں۔ بدھ کے روز میانمار کے مختلف شہروں سے ہزاروں مظاہرین دارالحکومت جانگون میں اکٹھے ہوئے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ میانمار کی صورتحال کسی بھی وقت پرتشدد شکل اختیار کر سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے میانمار کی اعلی فوجی قیادت پر عائد پابندیوں کو سخت کرنے کے باوجود سینئر جنرل من آؤں گلنگ کی سربراہی میں فوج نے اقتدار پر قبضہ ختم کرنے سے گریز کیا ہے۔ سنگ سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی سابق رکن پارلیمنٹ کی پی آر نے کہا ہے کہ لوگوں کے پاس باہر نکل کر احتجاج کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ انہوں نے کہا کہ فوج نے گزشتہ روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ احتجاج میں شریک مظاہرین کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی جائے گی، اور اس بیان سے لوگوں میں پریشانی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم فوجی حکومت کے خلاف لڑائی جاری رکھنے سے باز نہیں آئیں گے۔ مظاہرین نے اپنی گاڑیوں سے فوجی گاڑیوں کا راستہ روک دیا، انہوں نے گاڑیوں کے بونٹ اوپر اٹھا دیے۔ مظاہرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گاڑیاں سڑکوں پر کھڑی کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ فوجی حکومت نہیں چاہتے۔ گزشتہ سال نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں آنگ سان سوچی کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی، تاہم فوج نے انتخاب میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا الزام عائد کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ فوج نے پہلے سوچی پر اشیاء درامد کرنے کے قانون کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا، اور بعد میں ان پر قومی آفت کے قانون کی خلاف ورزی کا بھی الزام لگایا۔ میانمار کے تمام بڑے شہروں میں فوج کی نفری میں مسلسل اضافے کے باعث اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ میانمار کی صورتحال کسی بھی تشدد کا راستہ اختیار کر سکتی ہے۔ اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بدھ کے روز مصر کے صدر عبد الفتح السیسی سے قاہرہ میں ملاقات کی اور ان سے دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور مصر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بات کو اپنے مصری ہم منصب سمیع حسن شکری کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور مصر نے اپنے باہمی تعلقات کو مختلف شعبوں بشمول دفاع، تجارت، سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون کے فروغ کے ایک مشترکہ وزارتی کمیشن قائم کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ مصر کے تین روزہ دورے پر منگل کے روز قاہرہ پہنچے تھے، جہاں انہوں نے مصر کی کاروباری برادری کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی اور انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات کے بارے میں آگاہ کیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اب پاکستان کی کوشش ہے کہ اقتصادی سفارتکاری کو افریقی ممالک تک وسعت دی جائے۔ ان کے بقول پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ مصر بھی انہی کوششوں کا حصہ ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے تھوڑی دیر میں محمد جلیل۔ پاکستان میں سینٹ انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے اسلام آباد کی جنرل نشست کے لیے امیدوار اور ثابت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی پر تحریک انصاف کے اعتراضات مسترد کر دیے گئے ہیں، اور ریٹرننگ افسر نے انہیں سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ 8 سے 9 ووٹوں کا فرق بآسانی پورا کر لیا جائے گا، اور یہ انتخاب وزیر اعظم کے خلاف اخلاقی طور پر عدم اعتماد ہوگا، جبکہ حکومتی جماعت کا کہنا ہے کہ اس انتخاب کے لیے وزیر اعظم کے انتخاب سے زیادہ ووٹ حاصل کریں گے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
اسلام آباد کی جنرل نشست پر یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں، اور ان کے اس نشست پر جیتنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کو جیتنے کی صورت میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑوانے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن میں ان پر اعتراض داخل کرواتے ہوئے کہا گیا کہ یوسف رضا گیلانی آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا نہیں اترتے۔ وزیر اعظم کے حلف کی خلاف ورزی پر نااہلی تاحیات ہے، ان کے خلاف نیب میں ریفرنس زیر التوا ہیں، اس لیے انہیں سینٹ انتخابات لڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ریٹرننگ آفیسر نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یوسف رضا گیلانی کی 5 سالہ اہلی ختم ہو چکی، جبکہ ان کے خلاف مقدمات عدالتوں میں زیر التوا ہیں۔ زیر التوا مقدمات پر کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس الیکشن کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا حکومتی جماعت کے کئی ایم این اے اپنی جماعت سے نارا ہیں۔
نیرو مارجن ہے، کوئی 15 سے 18 ووٹوں کا فرق ہے، اس میں سے اگر آپ دیکھیں، اگر اس کا مطلب اگر 8-9 ووٹ بھی ہمارے فیور میں پڑ جاتے ہیں تو مطلب ہے کہ ہم اپسیٹ کر سکتے ہیں۔
فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ حکومت کا یہ الیکشن ہارنا وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اخلاقی طور پر عدم اعتماد ہوگا۔
ایک اخلاقی طور پہ تو عدم اعتماد کی تحریک ہو سکتی ہے کہ حکومت کا اگر ہارتے تو اب عدم اعتماد ہوتی ہے، اور اس بات یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس میں بھی فرق پڑتا ہے، تو جواب سکتے تو اگر آپ دیکھیں اخلاقیات میں اگر حکومت کو تو پھر تو اس میں ہے. لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ 62A کا جو کلاز ہے اس میں ڈیفیکشن کلاز نہیں ہے پارلیمنٹیرز کے لیے کہ اگر آپ جیسے اس میں ہے اگر آپ پرائم منسٹر کا ووٹ نہیں دیتے ہیں یا فائنینشیل بل پہ آپ ووٹ نہیں کرتے تو آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں, لیکن اس چیز میں جو ہے ڈیفیکشن کلاز نہیں ہے ووٹنگ والے میں.
تاہم حکومتی جماعت اس سے متفق نہیں. نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ وزیراعظم خود اس الیکشن میں حفیظ شیخ کی مہم چلائیں گے.
حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ کمفرٹیبلی یہ الیکشن جیت جائیں گے. وزیراعظم صاحب سے بھی شاید جتنی ووٹیں ان کو ملی ہیں ووٹ آف ہمارا جو آخری ہوا اس سے شاید ایک دو ووٹیں زیادہ ہی لیتے ہیں حفیظ شیخ صاحب, کیونکہ اس وقت کیمپین جو ہے وہ خود وزیراعظم کر رہے ہوں گے.
اسلام آباد کی اس جنرل انٹرسٹ کے لیے قومی اسمبلی کے 342 ارکان ووٹ دیں گے. اس وقت حکمران جماعت کے اتحادیوں کے ساتھ 180 ووٹ ہیں, جبکہ اپوزیشن اتحاد میں شامل جماعتوں کے پاس 158 ووٹ ہیں. جماعت اسلامی کے 4 ووٹ الگ سے ہیں جو خاصی اہمیت رکھتے ہیں. خفیہ رائے شماری کی صورت میں 15 ووٹ کا فرق اگر اپوزیشن نے پورا کر لیا تو اس نشست پر بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان 68 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. وہ گزشتہ چند ماہ سے علیل تھے. مشاہد اللہ خان 1952 میں راول پنڈی میں پیدا ہوئے. سال 1990 میں مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی. 2009 اور 2015 میں دو مرتبہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے. 2017 میں شاہد خاقان عباسی کی کابینہ میں دوبارہ وفاقی وزیر بنے. شعلہ بیان مقرر مشاہد اللہ خان کی وجہ سے ان کے مخالف ایوان میں ان کی تقاریر سے پریشان رہتے تھے. شعر و شاعری کا ذوق رکھنے کی وجہ سے ہر موقع کی مناسبت سے اچھے اشعار مشاہد اللہ خان کی زبان سے ادا ہوتے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ سینیٹر مشاہد اللہ کی وفات پارٹی کے لیے بڑا نقصان ہے. مشاہد اللہ خان نے ہمیشہ باپ کی طرح شفقت کی. سینیٹر مشاہد اللہ خان کا خلا کبھی پورا نہیں ہوگا. صدر عارف علوی, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر اپوزیشن اور حکومتی قائدین نے مشاہد اللہ خان کو خراج عقیدت پیش کیا. مشاہد اللہ خان کی اسلام آباد میں تدفین کر دی گئی, جس میں سیاستدانوں اور عام شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اسلام آباد میں قرآن پاک کے اوراق کوڑے کے ڈھیر کے قریب پھینکے جانے پر نامعلوم افراد کے خلاف توہین مذہب کی دفعہ 295B کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. مقدس اوراق کی توہین کے معاملے پر مشتعل افراد نے راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان مرکزی شاہراہ کو کئی گھنٹوں تک بند رکھ کر احتجاج کیا. پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
اسلام آباد پولیس کے تھانہ کورال میں درج کی جانے والی ایف آئی آر کے مطابق سہیل ناصر نامی شخص نے درخواست دی کہ کھنا پل کے قریب ہائی وے پر دو رکشہ موجود تھے جن کے پاس 15-20 تھیلے موجود تھے. ان تھیلوں میں قرآن اوراق موجود تھے اور بعض اوراق گرین بیلٹ پر بھی پڑے ہوئے تھے. مقامی لوگ قرآن اوراق سڑک پر پڑے دیکھ کر مشتعل ہو گئے اور احتجاج کرتے ہوئے اسلام آباد ایکسپریس وے کو بلاک کر دیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر فوری طور پر تمام تھیلوں کو قبضے میں لے لیا. اس بارے میں مقامی افراد کا کہنا تھا کہ قرآن پاک کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی. اسلام آباد پولیس کے ڈی ایس پی ذوالفقار احمد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کی تصدیق کی اور کہا کہ تفتیش کا سلسلہ جاری ہے.
درج ہونے کے بعد ختم کر دیا, وہ تمام جو نسخے تھے وہ سارے جو ہے تھانے والوں نے قبضہ میں لے لیے. تھانہ قرآن میں افیار درج ہوگی. تفتیش کر رہے ہیں کہ یہ کس مدرسہ سے آئے, یہ کہاں سے آئے, یہ کیسے پہنچے. جہاں
پولیس اور مظاہرین کے درمیان بات چیت کا سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا. تاہم ایف آئی آر اندراج کے بعد مقامی افراد نے احتجاج ختم کر دیا. 4 گھنٹوں سے زائد وقت تک اسلام آباد ایکسپریس وے بلاک رہی, جس کی وجہ سے عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان میں توہین مذہب کو ایک حساس معاملہ سمجھا جاتا ہے اور اس بارے میں معمولی سے واقعے پر بھی شدید احتجاج دیکھنے میں آتا ہے. عاصم علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے افغانستان سے ملحق قبائلی اضلاع شمالی اور جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات نے مقامی لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. رواں ماہ جنوبی اور شمالی وزیرستان میں ہونے والے واقعات میں 10 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 21 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں. جنوبی وزیرستان میں اتوار کی رات سے کرفیو جیسی صورتحال جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تشدد کے واقعات میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کر رہے ہیں. صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ سرحد پار افغانستان میں عسکریت پسندوں کا اتحاد اور افغانستان میں قیام امن کے عمل کے خلاف عسکریت پسندوں کی کاروائیاں وزیرستان میں تشدد کی بڑی وجہ ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
افغانستان سے ملحقہ قبائلی اضلاع شمالی اور جنوبی وزیرستان میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں اضافے نے مقامی لوگوں کو پریشان کر دیا ہے. تاہم حکام کا دعویٰ ہے کہ ان واقعات پر قابو پانے کے لیے سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے کہ دیگر اداروں سے منسلک اہلکار مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے رہتے ہیں. رواں ماہ دونوں قبائلی اضلاع کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں اور ان کے ساتھ جھڑپوں میں مجموعی طور پر 10 اہلکاروں سمیت 20 سے زیادہ افراد ہلاک اور لگ بھگ 15 اہلکار زخمی ہوئے ہیں. دہشت گردی اور تشدد کے ان واقعات نے مقامی قبائلیوں کو پریشان کر دیا ہے. شمالی وزیرستان کے سرکردہ قبائلی رہنما ملک خالد خان داوڑ نے ان حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ہم تو انتہائی پریشان ہیں اور انتہائی خفا ہو رہے ہیں کہ آخر ہمیں دوبارہ کسی ضرب عزب کا سامنا کرنا پڑے گا یا اس کا منتظر رہنا پڑے گا، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی ایک قسم کی لاقانونیت پھیل جاتی ہے، ایک قسم کے مطلب ہے کہ غیر یقینی صورتحال بن جاتی ہے، جس کے سبب جو ہے نا نہ کاروبار ہو سکتے ہیں، نہ گھومنا پھرنا ہو سکتا ہے، دن دہاڑے بھی قتل و غارت کا وہ شروع ہے. میرے لیے بازار میں جو ہے نا کئی بار اس طرح کے ٹارگیٹ کلنگ وغیرہ کے واقعات ہوئے ہیں.
شمالی وزیرستان کے ضلع پولیس آفیسر شفیع اللہ گنڈاپور کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال قابو میں ہے
ہمارے ڈسٹرکٹ میں، اور اس کے حالات جو ہے سیکورٹی حالات وہ دن بدن بہتری کی طرف جا رہے ہیں. انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ الحمدللہ سارے اسٹیبلش ہو رہے ہیں، پولیس یہاں پہ پوری طرح سے فعال ہے.
جنوبی وزیرستان کے مرکزی انتظامی شہر وانا میں حالات پر قابو پانے اور سیکورٹی فورسز کے قافلوں پر دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ کرنے والے مبینہ عسکریت پسندوں کی گرفتاری کے لیے منگل کے روز سے تمام تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں کو بند کر کے کرفیو جیسی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے. پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کے اہلکار وانا کے رہائشی اور ملحقہ علاقوں میں سرچ آپریشن کر رہے ہیں. جنوبی وزیرستان کے ڈپٹی کمشنر خالد اقبال خٹک نے جمعرات کے روز بیان میں چوتھے روز بھی کرفیو کی جاری رکھنے کی تصدیق کی ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ قبائلی اضلاع اور سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے واقعات کی بڑی وجہ سرحد پار افغانستان میں عسکریت پسندوں کا اتحاد اور افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے خلاف ان کی سرگرمیاں ہے.
یہ کچھ واقعات ہماری نوٹس میں آئے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ری گروپنگ ہو رہی ہے، کچھ دوبارہ سے انسرجنسی کے سبھی بنانے کی یا اس کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے یہ میجرز لیے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز بڑا اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے جا رہی ہیں.
شمالی اور جنوبی وزیرستان کے علاوہ باجوڑ میں بھی تشدد، دہشت گردی اور گات لگا کر قتل کے واردات تواتر سے ہوتے رہتے ہیں. ادھر پشاور میں سیکورٹی فورسز نے ایک کاروائی میں دہشت گردوں کی تنظیم داعش سے منسلک 3 عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے اور ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ برامد کرنے کا دعویٰ کیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اور اب بھارت سے ملنے والی یہ رپورٹ. دلی کی ایک عدالت نے بھارت کی ایک صحافی پریا رمانی کے خلاف سابق نائب وزیر خارجہ ایم جے اکبر کے حتی کے عزت کے مقدمے کو خارج کر دیا اور خاتون صحافی کو الزامات سے بری کر دیا. 2018 میں جنسی ہراسانی کے خلاف پوری دنیا میں خواتین کی جانب سے چلائی جانے والی می ٹو مہم کے دوران بھارتی خاتون صحافی نے ایک مضمون لکھ کر ایم جے اکبر پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا، جس پر انہوں نے ان کے خلاف کیس داخل کیا اور دعویٰ کیا کہ اس الزام کی وجہ سے ان کی بقول ان کے ستاروں کی مانند روشن ساکھ اور شہرت کو دھچکا پہنچا. عدالت نے ان کے اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. عدالتی فیصلے کا بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا جا رہا ہے. متعدد اخباروں نے ادارے لکھ کر اس فیصلے کی ستائش کی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
عدالت نے ایم جے اکبر کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اعلیٰ سماجی حیثیت والا شخص جنسی استحصال نہیں کر سکتا. جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کے بعد متاثرہ کی عزت و وقار اور خود اعتمادی پر حرف آتا ہے، اور یہ کہ کسی شخص کی ساکھ اور شہرت کا تحفظ کسی دوسرے کی عزت و وقار کی قیمت پر نہیں کیا جا سکتا. عدالت نے کہا کہ بعض اوقات متاثرہ کی جانب سے بدنامی کے خوف یا ذہنی اذیت کی وجہ سے برسوں تک آواز نہیں اٹھائی جاتی، لیکن آئین کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی وقت اور کسی بھی فورم پر اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. عدالت نے یہ بھی کہا کہ کسی کو اس لیے سزا نہیں دی جا سکتی کہ اس نے جنسی استحصال کے خلاف آواز اٹھائی ہے. فیصلے کے بعد پریا رمانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ان کے اور کام کے مقامات پر جنسی استحصال کے خلاف آواز بلند کرنے والی خواتین کے موقف کی توثیق کرتا ہے. مجھے امید ہے کہ اب مزید خواتین آواز بلند کریں گی اور خواتین کے خلاف فرضی مقدمات داخل करने वाले ताकतवर मर्दों की हौसला शिकनी होगी। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर और सीनियर सहाफी आनंद के सहाय ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि जज ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनको आला अदालतें भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। प्रिया रमानी के हक में 16 अफराद ने गवाहियां दी जिससे अदालत को यकीन आ गया कि एमजे अकबर साफ नहीं है।
ये इनका रेपुटेशन जो है बहुत सितारों की तरह चमकता हुआ नहीं है। इनकी सीवी बहुत लंबी हो सकती है। ये किताबें लिख चुके हैं, ये एडिटर रह चुके हैं कई न्यूज पेपर वगैरह के, लेकिन इनका रेपुटेशन जो है शानदार।
उन्होंने प्रिया रमानी के तबसरे की ताइद करते हुए कहा कि इस फैसले ने खवातीन को राहत दी है और उनके वकार को बहाल किया है
कि इससे औरतों को बहुत हिम्मत बढ़ेगी उनकी, उनको हौसला मिलेगा। और आज भी सही है कि हमारा देश जो है, हमारी सोसाइटी जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी है, औरतें सामने आने में इस तरह की बात को लेकर के झिझकती हैं, उनको डर लगता है।
एक फिल्म साज मुसन्नफा और खवातीन के हकूक के लिए सरगर्म वीना सुब्रमणियन ने भी फैसले को मी टू मूवमेंट की जीत करार दिया और कहा कि एमजे अकबर का केस भी एक तरह से प्रिया रमानी पर एक हमला था।
कि तो जो कोर्ट ने कहा है कि वुमेन हैव द राइट, जस्ट बिकॉज आप पे आपके बारे में वो बोल रही है, आप उनको ऐसे चुप नहीं करा सकते हैं। और तो बोलने का हक है, जो हमको लगता है कि आजकल बहुत वो जटिल होता जा रहा है औरतों के लिए बोलने के लिए। हालांकि हम सोचते हैं कि आजकल औरतें बहुत बोलती हैं, बट एक्चुअली किन हालातों में बोलती हैं और किस अकेलेपन में बोलती हैं वो भी हम जानते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो ये बहुत एक बहुत अहम जजमेंट है।
उन्होंने ये भी कहा कि लोग हित इज्जत के मुकदमात दायर करके औरतों को चुप कराना चाहते हैं। ताहम उन्होंने फैसले का खैर मकदम तो किया मगर ये भी कहा कि एक फैसले से हालात नहीं बदलेंगे, पूरे मुआशरे को इस सिलसिले में सोचना होगा। याद रहे कि प्रिया रमानी ने मी टू मुहिम के दौरान एमजे अकबर पर जिंसी इस्तेहसाल का इल्जाम आयद किया था। उसके बाद तकरीबन 20 खवातीन ने भी उन पर ऐसे ही इल्जाम लगाए थे, जिसके बाद एमजे अकबर को 17 अक्टूबर 2018 को वजारत से इस्तीफा दे देना पड़ा था। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और यहाँ हम आपको ये भी खबर देते चलें, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने 5 फरवरी को लापता होने वाले कोह पैमाओं के अब बाजाबता तौर पर हलाक होने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तानी कोह पैमा मोहम्मद अली सतपारा, आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के हुआन पाब्लो मोर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू को सर करने की गरज से गुजश्ता माह मुहिम जुई का आगाज कर चुके थे। ताहम 5 फरवरी की दोपहर से उनका राबता अपने खानदान और बेस कैंप से मुनकता है। अब तक इस मुश्किल चोटी को सर करने के अजम से 90 से जायद कोह पैमा हलाक हो चुके हैं। इससे पहले 10 नेपाली को पैमाओं ने निर्मल प्रजा की क्यादत में केटू को मौसम सरमा में सर करके तारीख रकम की थी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने बुध के रोज कहा है कि अफगानिस्तान से इत्तेहादी फौज की वापसी शरायत की बुनियाद पर होगी। नेटो रहनुमाओं के साथ एक वर्चुअल मीटिंग से खिताब करते हुए स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि तालिबान को तशद्दुद में कमी लाने और अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत तर्क करने की शरायत पूरा करनी होगी। नेटो मुल्कों के 2 रोजा वर्चुअल इजलास में जो बुध के रोज शुरू हुआ, इन मुल्कों के वज़राए दिफा नेटो इत्तेहाद को दरपेश अहम मामलात पर गौर कर रहे हैं। इस इजलास में अफगानिस्तान में मौजूद 2500 अमरीकी और 7000 इत्तेहादी अफवाज की मौजूदगी से मुतल्लिक मामलात पर गुफ्तगु होना तय है। असद नज़ीर तफसील बयान करते हैं।
तालिबान ने गुज़श्ता हफ्ते के रोज एक बयान में नेटो को खबरदार किया था कि अफगानिस्तान में जंग जारी रखना 20 साल से जारी इस तनाज़े में शामिल किसी फरीक के मफाद में नहीं है। वसीरीन का कहना है कि नेटो के वजारती इजलास में शिरकत करने वाले अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की कोशिश होगी कि नेटो इत्तेहाद के साथ अमरीका के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए, जो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में मुतासर हुए थे। नेटो इत्तेहादियों से अंदाजे गुफ्तगू में ये तब्दीली एक ऐसे वक्त में रूनुमा हो रही है जब अमरीका और इसके नेटो हलीफ ममालिक को एक तरफ तो अफगानिस्तान में फौजों की तादाद के मुतालिक फैसला करना है तो दूसरी तरफ रूस और चीन से निपटना है जो मौजूदा आलमी निज़ाम का अपने मफादात की तरफ झुकाव चाहते हैं। मुबसरीन को तवक्को है कि अमरीकी वजीर दिफा ऑस्टिन इस बात पर जोर देंगे कि इन मसाइल पर पेशरफ्त का दारोमदार नेटो इत्तेहाद को फिर से ठोस बुनियादों पर उस्तवार करने से मुमकिन हो सकेगा। انہوں نے اخبار دی واشنگٹن پوسٹ میں چھپے ایک مضمون میں لکھا کہ ٹیمیں تبھی کامیاب ہوتی ہیں جب ہر کھلاڑی کی عزت ہو اور اس پر اعتماد کیا جائے، اور ہمارے اتحاد میں شامل ہمارے ساتھیوں نے ہمیشہ اس طرح کی عزت کو محسوس نہیں کیا۔ ایک سرکاری اہلکار نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ کہنا درست ہوگا کہ گزشتہ چار سالوں میں امریکہ کے ارادوں کے بارے میں کچھ ابہام کا تاثر رہا ہے، اور اب تعلقات کو پھر سے مضبوط کرنے کی خاطر وزیر دفاع آسٹن نیٹو کے حلیف ممالک کو یہ یقین دلائیں گے کہ امریکہ اس اتحاد کے آرٹیکل 5 کے تحت باہمی دفاع کے وعدے پر فولاد کی طرح قائم ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کو افغانستان میں تعینات فوجوں کے معاملے پر اس وقت فوری اہمیت کا مسئلہ درپیش ہے، کیونکہ امریکہ کو ملک سے مئی کے مہینے تک 2500 افواج کے انخلا کا سامنا ہے۔ محکمہ دفاع کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا ہے کہ اب تک افغانستان میں افواج کی تعداد کے معاملے پر کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اہلکار کے مطابق اب امریکہ کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے نیٹو اتحادیوں سے افغانستان میں فوجوں کی تعداد کے مسئلے پر مشاورت کرے۔ اہلکار نے نیٹو سیکرٹری جنرل کی بات دہراتے ہوئے کہا کہ نیٹو اور امریکہ افغانستان میں ایک ساتھ گئے تھے اور اب وہ ایک ساتھ ہی اس سلسلے میں رد و بدل کریں گے، اگر وقت سازگار ہوا تو ہم مل کر ہی یہاں سے نکلیں گے۔ افغانستان کے حوالے سے یہ خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ امریکہ کا طالبان سے کیا گیا معاہدہ جاری رہ سکے گا یا نہیں۔ امریکہ کے کچھ سرکاری عہدیدار اس بارے میں خاصے پر امید نظر آتے ہیں۔ محکمہ دفاع کے ایک اعلیٰ اہلکار نے کہا کہ طالبان کے اپنے وعدے پر قائم رہنے کی تمام تر وجوہات موجود ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغان صدر اشرف غنی نے بین الاقوامی اور علاقائی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان پر دباؤ بڑھائیں۔ وہ 2020 کی جنیوا کانفرنس میں طے ہونے والے اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کی غرض سے ہونے والے ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر غنی نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو اس بات کا احساس ہے کہ افغانستان کو پرتشدد حملوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسائل کا واحد حل جامع سیاسی سمجھوتے کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے۔ اسی دوران صدر غنی اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دو طرفہ تعاون بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ افغانستان کے صدارتی محل سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے دہشت گردی کے خلاف افغان سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہا۔ بیان کے مطابق صدر غنی نے وزیر خارجہ بلنکن کو بتایا کہ ان کی حکومت اور عوام افغانستان میں امن عمل کو کامیاب بنانے اور ملک میں استحکام پیدا کرنے کے عزم پر قائم ہیں۔ ادھر برسلز میں نیٹو کے وزرائے دفاع کا اجلاس بھی جاری ہے، جس میں افغانستان میں نیٹو کے مشن کے مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلہ کیا جائے گا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے بدھ کے روز ایک بیان میں کہا تھا کہ نیٹو وزرائے دفاع افغانستان میں امریکی اور نیٹو افواج کے موجود رہنے کے حوالے سے اہم فیصلہ کریں گے۔ افغان تجزیہ کار امر اللہ امان کا کہنا ہے کہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اور امریکی حکام کے حالیہ بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر ملکی فوجیں افغانستان میں 1 مئی کے بعد بھی موجود رہیں گی۔ ایک اور تجزیہ کار نجیب آزاد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں غیر ملکی فوجوں کی موجودگی ملک میں استحکام کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ افغانستان میں سیکیورٹی کے قومی ڈائریکٹوریٹ نے افغانستان میں 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، جس میں پاکستان سمیت 5 علاقائی ممالک اور 5 وسطی ایشیائی ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے 6 سربراہ شرکت کرے ہیں۔ افغان خفیہ سروس NDS کے سربراہ احمد زیاد سراج کا کہنا ہے کہ یہ کانفرنس پیر اور منگل کے روز منعقد ہوئی، جس میں مذکورہ ممالک کی خفیہ ایجنسیوں کے درمیان تعاون پر غور کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا نمائندہ بھی اس اجلاس میں موجود تھا۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو کشیدگی میں کمی کے لیے پہلا قدم اٹھانے کا چیلنج دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ عالمی طاقتوں کے ساتھ تہران کے 2015 کے جوہری معاہدے کی بحالی چاہتے ہیں تو وہ لفاظی نہیں بلکہ عملی اقدام کریں۔ ایران نے صدر بائیڈن کو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران پر عائد پابندیوں کو پلٹنے کا آغاز کرنے کے لیے اگلے ہفتے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ بصورت دیگر اس کا کہنا ہے کہ وہ معاہدہ توڑنے کا اپنا سب سے بڑا قدم اٹھائے گا اور اقوام متحدہ کے جوہری نگرانوں کے معائنوں کو روک دے گا۔ ٹیلی ویژن پر ایک خطاب میں خامنائی نے کہا کہ ہم نے بہت سے اچھے الفاظ اور وعدے سنے ہیں جو عملی طور پر توڑے گئے اور ان کے برعکس اقدامات کیے گئے۔ اس مرتبہ ہم دوسری جانب سے صرف ایکشن چاہتے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ امریکہ نے بدھ کے روز تہران پر زور دیا تھا کہ وہ معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو نقصان پہنچانے کے اقدامات کو ختم کرے اور ان سے اعتراض کرے۔ اور اب کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بدھ کے روز دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں سے گلوبل کووڈ 19 ویکسینیشن کے ایک پروگرام کی پلاننگ اور کوآرڈینیشن کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دینے کی اپیل کی۔ گلوبل ویکسین رول آؤٹ پر سلامتی کونسل کے ایک اعلی سطح کی ورچوئل اجلاس میں انٹونیو گوٹیرس نے کہا کہ دنیا کو فوری طور پر ایک گلوبل ویکسینیشن پلان کی ضرورت ہے جو ان تمام کو اکٹھا کرے جن کے پاس درکار اختیار، سائنسی مہارت اور پروڈکشن اور مالی وسائل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ گروپ 20 کے پاس ایک ایسی ایمرجنسی ٹاسک فورس کی تشکیل کی صلاحیت ہے جو گلوبل ویکسینیشن کے ایسے کسی پلان کی تیاری اور اس پر عمل درآمد اور مالی وسائل کی فراہمی کے لیے رابطہ کاری کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹاسک فورس میں عالمی ادارہ صحت، گلوبل ویکسین الائنس، گیوی انٹرنیشنل، فائنینشل انسٹیٹیوشنز اور انٹرنیشنل ویکسین الائنس کو کوویکس اور وہ تمام ملک شامل ہونے چاہیے جو ویکسین تیار کرنے یا انہیں اس صورت میں پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اگر انہیں لائسنس دستیاب ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ٹاسک فورس کے پاس ادویات ساز کمپنیوں اور انڈسٹری کے اہم لاجسٹکس ایکٹرز کو متحرک کرنے کی صلاحیت ہوگی۔ گروپ 7 کے لیڈر جمعے کے روز ایک ورچوئل سربراہی اجلاس منعقد کر رہے ہیں اور گوٹیرس نے کہا کہ وہ اس سیشن کو اہم مالی وسائل کو فعال کرنے کے لیے، ایک فضا تیار کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ادھر امریکی فوج کے ہزاروں اہلکاروں نے کرونا ویکسین لگوانے سے انکار کر دیا۔ البتہ افسر مسلسل انہیں ویکسین سے متعلق انٹرنیٹ پر موجود افواہوں پر دھیان نہ دینے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اسد حسن تفصیل بیان کرتے ہیں۔
امریکی ایئر فورس کے میجر جنرل جیف ٹیلیفورو نے بدھ کو کانگریس کو بریفنگ کے دوران بتایا کہ ابتدائی اعداد و شمار کے مطابق فوج کے دو تہائی اہلکاروں نے ویکسین لینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جبکہ بعض اہلکاروں نے ویکسین لگوانے سے انکار کیا ہے۔ امریکی فوج کی آرمڈ فورسز کمانڈ کے سجن بریگیڈیئر جنرل ایڈورڈ ویلی کا کہنا ہے کہ ہم ویکسین سے متعلق اہلکاروں کو آگاہی دینے اور انہیں ویکسین لگوانے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے بقول فوج کی بعض یونٹس میں 30% اہلکاروں نے ویکسین لگوانے پر رضامندی ظاہر کی ہے، جبکہ دیگر یونٹس میں یہ تعداد کہیں 50% اور کہیں 70% ہے۔ یاد رہے کہ آرمی فورسز کمانڈ امریکہ میں موجود 15 فوجی اڈوں کی نگران ہے، جہاں لگ بھگ 750,000 فوجی ریزرو اہلکار اور نیشنل گارڈز موجود ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین لگوانے پر رضامندی ظاہر کرنے والوں کی یہ تعداد اتنی نہیں ہے جس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ غیر سرکاری تنظیم کائزر فیملی فاؤنڈیشن کے کالیہ سروے کے مطابق عام عوام کے مقابلے میں فوج میں ویکسین کے خلاف مزاحمت کی شرح زیادہ دیکھی گئی ہے۔ عسکری اہلکاروں کی جانب سے ویکسین لگوانے کے خلاف مزاحمت ایسے موقع پر سامنے آ رہی ہے جب اہلکاروں کی بڑی تعداد ویکسین سینٹرز کے باہر فرائض انجام دے رہی ہے اور انہیں ویکسین کی ترسیل کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ چند ہفتے قبل امریکی محکمہ دفاع نے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے پاس یہ اعداد و شمار نہیں کہ کتنے اہلکاروں نے ویکسین لگوانے سے انکار کیا ہے۔ تاہم اس حوالے سے حکام کا اب کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 9,16,500 اہلکاروں کو ویکسین لگوانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ترجمان پینٹاگون جان کربی نے بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فوج میں کرونا ویکسین کو قبول کرنے کی شرح عام عوام کے برابر ہے۔ ان کے بقول فوج بھی امریکی عوام کا ہی حصہ ہے، اس لیے فوج میں بھی ویکسین نہ لگوانے کا رجحان موجود ہے۔ فوجی افسران کی جانب سے ویکسین کی افادیت سے متعلق مسلسل مہم چلائی جا رہی ہے۔ افسران نے اس سلسلے میں اجتماعات کا انعقاد بھی کیا ہے، جبکہ اہلکاروں کو تحریری پیغامات، ویکسین کی افادیت سے متعلق ڈیٹا، ویڈیوز اور کئی رہنماؤں کی ویکسین لگاتے ہوئے تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں۔ خبر سائے ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق عسکری حکام نے انٹرویوز میں تسلیم کیا ہے کہ اہلکاروں کی جانب سے ویکسین لگوانے سے انکار کی وجوہات مختلف ہیں، جس میں عمر، اہلکاروں کی تعیناتی کا مقام، یونٹ اور دیگر وجوہات شامل ہیں۔ یاد رہے کہ امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے کرونا ویکسین کی ہنگامی بنیاد پر استعمال کی اجازت دی ہے۔ امریکی نیوی کے وائس ایڈمرل اینڈریو لیوس کا کہنا ہے کہ ہم ویکسین لگانے کو لازمی قرار نہیں دے سکتے، ممکن ہے کہ مستقبل میں کرونا ویکسین لگانے کو لازم قرار دیا جائے جس طرح فلو کی ویکسین لگوانا لازم ہے۔ جنرل ویلی نے کہا کہ انہیں اہلکاروں کی جانب سے سب سے زیادہ یہ سننے کو ملا ہے کہ جب فوج نے مجھے خود ویکسین لگانے کے انتخاب کا موقع دیا ہے تو میرا فیصلہ ویکسین نہ لگوانے کا ہے۔ حال ہی میں ریاست کیلیفورنیا کے ایک کانفرنس روم میں امریکی نیوی کے میڈیکل اسٹاف کی جانب سے معلوماتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تقریباً 40 افراد شریک تھے۔ ان اہلکاروں میں شامل ایک نے ایسوسیٹڈ پریس کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اہلکاروں نے ویکسین سے متعلق کئی سوالات کیے. نیوی آفیسر کے مطابق ایک اہلکار نے ویکسین سے متعلق گردش کرنے والے سازشی نظریے پر سوال کیا کہ شاید ویکسین ٹریکنگ ڈیوائس کی طرز کی ہے, جس پر افسر نے اہلکار کے موبائل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ویکسین نہیں بلکہ یہ مؤثر ٹریکر ہے. واضح ہے کہ امریکہ دنیا کے کسی بھی ملک کے مقابلے میں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے, جہاں اب تک عالمی وبا سے 4,90,000 سے زیادہ افراد موت کا شکار ہوئے ہیں اور 2,78,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں.
جرمنی کے وزیر صحت جنس پان نے بدھ کے روز کہا ہے کہ کووڈ 19 کی برطانوی قسم ان کے ملک میں تیزی سے پھیل رہی ہے, جو اب تمام ٹیسٹ کیے جانے والے کیسز میں سے 20% سے زیادہ ہے اور 2 ہفتے پہلے کی شرح سے 4 گنا زیادہ ہے. برلن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسپان نے کہا کہ وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ کی شرح نشاندہی کرتا ہے کہ یہ ہر ہفتے تقریباً دگنا ہو جاتی ہے. یہ وائرس سب سے پہلے برطانیہ میں سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ جلد یہ قسم جرمنی میں غالب ہوگی. اسپان نے کہا کہ اچھی خبر یہ ہے کہ مجموعی طور پر نئی انفیکشن کی تعداد کم ہو رہی ہے اور یہ ایک ایسی علامت ہے کہ موجودہ لاک ڈاؤن سمیت احتیاطی تدابیر سود بند ثابت ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ملک میں پابندیوں کو کم کرنے کا آغاز کیا جائے گا تو جرمنی میں صحت کے عہدیداروں کو وائرس کی برطانوی قسم کے حوالے سے غیر معمولی طور پر محتاط رہنا ہوگا. اسپان نے کہا کہ وہ توقع کرتے ہیں کہ اگلے کئی دنوں میں جرمنی میں ویکسین کے پروگرام میں نمایاں طور پر تیزی آئے گی. انہوں نے کہا کہ ویکسین فراہم کرنے والے مراکز زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اگلے ہفتے کے آخر تک انہیں 10 ملین اضافی خوراکیں فراہم کر ہوگی. اور کرونا وائرس کی خبروں اور رپورٹوں کے بعد کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. یورپی کورٹ آف ہیومن رائٹس یعنی ECHR نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کرملن کے چوٹی کے نقاد الیکسی نولنی کو رہا کرے. ECHR نے بدھ کے روز ایک پریس ریلیز میں کہا کہ وہ نولنی کے حق میں عبوری اقدام کی منظوری دیتے ہیں اور روس کی حکومت سے اس کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. عدالت کے فیصلے میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ نولنی کو فوری رہا کیا جائے اور خبردار کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرنے سے یورپی انسانی حقوق کے کنونشن کی خلاف ورزی ہوگی. عدالت نے اپنے قواعد کے ضابطہ 39 کی جانب توجہ دلاتے ہوئے درخواست دہندہ کی زندگی کے لیے خطرے کی نوعیت اور حد کا حوالہ دیا. 44 سالہ نولنی کو گزشتہ ماہ روس واپس آنے کے بعد جیل بھیج دیا گیا تھا. ماسکو نے کہا کہ نولنی نے اپنی پروبیشن کی شرائط کی خلاف ورزی کی جب وہ اپنا علاج کرانے کے لیے جرمنی میں مقیم رہے. نولنی کو یہ سزا 2014 میں غبن کرنے کے الزام پر قصوروار ٹھہراتے ہوئے دی گئی تھی اور اس سزا کو ECHR نے غیر قانونی قرار دیا. سائبیریا میں پچھلے سال اگست میں نولنی کو زہر دینے کے بعد ان کا علاج جرمنی میں کیا گیا تھا. انہوں نے روس کو زہر دینے پر مردے الزام ٹھہرایا تھا لیکن کرملن نے اس الزام کی تردید کی تھی. متعدد مغربی ملکوں نے اس معاملے پر نولنی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے روس کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کی بھی دھمکی دی تھی. روسی وزارت انصاف نے ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ ECHR کا مطالبہ روس کے عدالتی نظام میں صریحاً مداخلت کی طرح ہے اور حد سے تجاوز کرنے کی صورت ہے. ECHR یورپ کے انسانی حقوق کے لیے مرکزی فورم کی بین الاقوامی عدالت ہے. یورپی یونین کے ممبر کی حیثیت سے روس بھی اس عدالت کا رکن ہے. ماضی میں اس نے روسی عدالتوں میں فیصلوں کو چیلنج کرنے والے روسی شہریوں کو معاوضہ دینے کے لیے ECHR کے احکامات کی تعمیل کی ہے, لیکن اسے حراست میں لیے گئے کسی شخص کی رہائی کے لیے عدالت کی طرف سے مطالبے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور امریکہ میں موسم سرما کے طوفان نے امریکی ریاست ٹیکسس اور بعض دیگر ریاستوں میں لاکھوں لوگوں کو بجلی سے محروم کر دیا اور منجمد کر دینے والے درجہ حرارت میں لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا. اسی دوران ملک کا مشرقی حصہ برف کے ایک اور طوفان سے نمٹنے کی تیاری کر رہا ہے اور آج جس وقت ہم آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں باہر برف باری جاری ہے. انہی حالات میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مقامی ریاستی اور وفاقی عہدیداروں نے ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کافی انتظامات نہیں کیے. ملک بھر میں اس بحران نے پاور سسٹم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ آئندہ کے یقینی طوفانوں سے نمٹنے کے لیے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے. یہ آخر میں آپ کو بتاتے چلیں, امریکہ میں قدامت پسندوں کی آواز سمجھے جانے والے ریڈیو ہوسٹ رش لمبوہ بدھ کے روز انتقال کر گئے. وہ 4 عشروں تک براڈ کاسٹنگ سے وابستہ رہے. وہ لنگ کینسر میں مبتلا تھے. ان کی عمر 70 برس تھی. ان کا 3 گھنٹے کا شو امریکہ بھر کے 600 اسٹیشنوں سے نشر ہوتا تھا اور لاکھوں سامعین ان کی گفتگو سنتے تھے, جو ملکی سیاست میں مت پسندوں کی آواز بن گئی. ریپبلکنس کا نقطہ نظر بنانے میں ان کا بڑا رول تھا کہ بڑے حامی سمجھے جاتے تھے. سابق صدر نے انہیں ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز میڈل آف فریڈم سے نوازا تھا. صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ سمیت ملک کی تقریباً تمام اہم شخصیات نے رش لمبوہ کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. خبریں ختم ہوئی لیکن نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन है। आप हमारे प्रोग्राम हमारी वेबसाइट पर किसी भी वक्त देख सकते हैं। पता है www.urduvoa.com।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों और हालात हाजरा की रिपोर्टों पर मबनी न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है। आइए प्रोग्राम में शामिल करते हैं मजीद रिपोर्टें। जैसा कि अभी आपने खबरों में सुना, इस वक्त अमरीका सर्दी की शदीद लपेट में है और ऐसे इलाकों में भी बर्फबारी हुई है जिसकी तारीखी नौयत है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजूहात पर एक तजियाती रिपोर्ट तैयार की है नफीसा हूद भाई ने, आइए सुनते हैं।
इस वक्त अमरीका तारीखी ठंड की लपेट में है जिसने मेक्सिको की सरहद से कनाडा तक सर्द हवा फैलाई है। इस सर्दी की लहर की वजह से लगभग 20 लोग फौत हुए हैं, जबकि कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज में 100 मिलियन के लगभग लोग शदीद सर्दी की लपेट में आ जाएंगे। इत्तला के मुताबिक टेक्सास में इस सतह के बर्फ की पैमाइश 1898 के बाद सिर्फ 2 मरतबा हो सकी है और जिसकी वजह से रस्तों और बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हुआ है। अमरीका के शिकागो शहर में भी गैर मामूली बर्फ गिरी है, जहां से तजियाकार एहतशाम अरशद निज़ामी ने जनूबी रियासतों की सूरत हाल बताई।
इस दफा बर्फबारी हुई है ह्यूस्टन और डेलस और दूसरे जो टेक्सास के इलाके हैं, वो जाहिर है कि वो लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे, उसके जो रेमेडी के लिए, उसके लिए क्या तोड़ किया जाए, क्या इंतजाम किए जाए, और यही वजह है कि वहाँ पे बिजली भी नहीं, गैस भी नहीं, पानी भी नहीं और इंटरनेट की सहूलतें भी जाहिर है कि नहीं है। तो उनका एक तरह से दूसरे इलाकों से रابطہ मुनकता भी हो गया है।
बाइडन इंतजामिया के लिए तो बेतहाशा चैलेंजेस हैं, इसके बावजूद आपके ख्याल में उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों को कितनी तरजीह दी है?
मैं समझता हूँ कि ये जो COVID-19 के बाद ये जो क्लाइमेट चेंज और ये जो इन्वायरमेंटल जो है वो उनका सबसे अहम है और होना भी चाहिए, इसलिए कि उसके बगैर तो पूरा अमेरिका जो है वो फ्रीज होकर रह जाएगा।
ये थे शिकागो में तजियाकार एहतशाम अरशद निज़ामी। इस्लामाबाद में डॉक्टर कमरुज़्ज़मान चौधरी बैनुल अक़वामी मौसमियाती तब्दीलियों पर ADP, UNDP और IUCN जैसे इदारों को मशवरा देते हैं। उनका कहना था कि अमरीका में शदीद ठंड की लहर कई अवामिल के मिलाप की बिना पैदा हुई है।
एक तो खैर क्लाइमेट चेंज तो एक ओवरऑल सिनेरियो है कि जिसकी वजह से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि वार्मिंग ही सिर्फ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, उसके अलावा एक्सट्रीम हर तरफ के जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं क्लाइमेट के वो जो है ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। और ये जो इस वक्त सूरत हाल अमेरिका जो इसके लिए जो वजह बनी है वो बेसिकली ये है कि एक पोलर वर्टेक्स जो है वो बना हुआ है और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो है ला नीना के अंदर। ला नीना का बेसिकली ये है कि इसमें हम इसको रेफर करते हैं कि जो पैसिफिक में कूलिंग, लार्ज स्केल कूलिंग हो जाती है।
तो ये बताइए कि मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उस पूरे खत्ते को कैसे मुतासर किया है?
जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं उनकी इंटेंसिटी भी ज्यादा हो रही है और उनकी फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा हो रही है। जैसे कि 2010 के अंदर पाकिस्तान में जो फ्लड्स थे, दोज वर द एक्सट्रीम फ्लड्स, और उसकी वजह से तकरीबन कोई 20 मिलियन पीपल जो थे वो डिस्प्लेस हुए थे। यकीनन कुछ उसकी वार्निंग बेहतर होने की वजह से अर्ली वार्निंग जो डेथ थी वो तकरीबन 2000 के करीब लिमिट में रही, लेकिन यह कि जो इवेंट थे वो बहुत एक्सट्रीम इवेंट था और उसने पूरे 20% कंट्री को कवर कर लिया था उन फ्लड्स में। तो पाकिस्तान में भी एक्सट्रीम जो सूरत हाल है इवेंट्स की, क्लाइमेटिक इवेंट्स की, वो यकीनन ऑब्जर्व की जा रही है।
आप बता सकते हैं एक एक्सपर्ट की हैसियत से कि अब तवानाई के नए जराए की तरफ जाना कितना जरूरी हो गया है जो फजा में पोल्यूटेंट्स ना छोड़ते हों?
क्लाइमेट चेंज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब ये रिकमेंड कर रही हैं कि हमें इसे निमटने के लिए सबसे पहले तो एमिशंस को, कार्बन एमिशंस को कम करने की जरूरत है। तो एनर्जी के हमारे जो सारे जराए हैं तकरीबन 70% दुनिया में वो कार्बन एमिशन से रिलेटेड है। तो تو اس کے لیے یقیناً جو ہے کاربن فری ایمیشن جو ہیں، رینیوبل انرجیز جو ہیں، اس کی طرف توجہ کی دینے کی ضرورت ہے، اور پاکستان نے بھی اس میں کافی دلچسپی لی ہے، اور اس جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کے جو ویژن کے اندر سب سے زیادہ یہ ہے کہ نیچر بیس سولوشن کلائمیٹ چینج کے جو ہو سکتے ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جائے، تو اس میں انہوں نے اسپیشلی کاربن ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے کافی ایفرٹس کیے ہیں، اسپیشلی یہ فارسٹریشن اور گرین انرجی اس طرح کی، جس کی وجہ سے کاربن ایمیشنز کے اندر کمی واقع ہونی چاہیے انشاءاللہ پاکستان.
یہ تھے پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کی پالیسی پر لیڈ آتھر ڈاکٹر قمر زمان چودھری، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور میانمار سے پناہ کی تلاش میں بھارت آنے والے روہنگیا پناہ گزین قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پکڑ دھکڑ سے گھبرا کر یا تو فرار ہو رہے ہیں یا پھر خفیہ مقامات پر چھپ رہے ہیں. انہیں خوف ہے کہ حکومت انہیں غیر قانونی طور پر بھارت آنے پر گرفتار کرے گی. گزشتہ ماہ کے دوران سیکیورٹی فورسز نے بھارت بھر میں بہت سے روہنگیا پناہ گزینوں کو پکڑ کر جیل بھیج دیا ہے، جس سے میانمار میں تشدد سے فرار ہو کر بھارت آنے والے روہنگیا پناہ گزین خوف و ہراس کا شکار ہیں. انجنا پسریچا کی رپورٹ کے ساتھ گیتیارا انیس.
میانمار میں امتیازی سلوک اور تشدد سے بچنے کے لیے اقلیتی روہنگیا مسلمان عشروں سے بدھ مت کی پیروکار اکثرتی آبادی والے ملک سے ہمسایہ ملک کو فرار ہو رہے ہیں، جن میں بنگلہ دیش سمیت بھارت اور دیگر ملک شامل ہیں. ایک سال قبل لگائے گئے تخمینے کے مطابق 40,000 روہنگیا پناہ گزین بھارت کے مختلف شہروں میں رہ رہے تھے. اپنے ملک میں نسلوں سے رہنے کے باوجود اس کی شہریت نہ رکھنے والے روہنگیا قانونی طریقے سے کسی دوسرے ملک نہیں جا سکتے. بھارت نے سن 51 میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق کنونشن پر دستخط نہیں کیے تھے، اس لیے وہ بھارت میں داخل ہونے والے تمام روہنگیا افراد کو غیر قانونی پناہ گزین گردانتا ہے. ایک اندازے کے مطابق بھارت میں غیر قانونی طور سے داخل ہونے کے الزامات پر اس وقت بھارت کی جیلوں میں 300 سے لے کر 500 تک روہنگیا قید ہیں. جنوری کے آخری ہفتے تک بھارت کے مشرقی شہر کولکتہ کے نزدیک ایک گاؤں میں مقیم ایک روہنگیا پناہ گزین جان محمد نے بتایا کہ اس کے چچا اور دیگر دو رشتے دار گزشتہ ماہ ریل سے سفر کر رہے تھے جب پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا. بھارتی پولیس نے ان سے میانمار کا پاسپورٹ طلب کیا جس پر بھارت کا ویزا لگا ہو. جان محمد کہتے ہیں کہ دیگر روہنگیا کی طرح ان کے پاس میانمار کا پاسپورٹ نہیں تھا. پولیس نے انہیں غیر قانونی طور سے نقل مکانی کرنے پر گرفتار کر لیا اور اب وہ جیل میں بند ہیں. بنگلہ دیش میں روہنگیا افراد کے حقوق کے لیے سرگرم کارکن حسین احمد کا کہنا ہے کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو بھارتی اہلکار بے جا تنگ کرتے ہیں. حسین احمد جنوبی ایشیا میں روہنگیا تحریک پر تحقیق کر رہے ہیں. انہوں نے میانمار میں سن 1982 میں منظور ہونے والے ایک قانون کا حوالہ دیا جس کے بعد زیادہ تر روہنگیا باقاعدہ طور پر ریاست کا شہری ہونے کے حق سے محروم ہو گئے، حالانکہ ان کے خاندان نسلوں سے میانمار میں آباد تھے. میانمار کی فوج نے سن 2017 میں پولیس اسٹیشنوں پر حملے کے سلسلے کے بعد روہنگیا کے خلاف قتل و غارت گری کا وہ بازار گرم کیا جس کے بعد تقریباً 10,00,000 روہنگیا افراد کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہمسایہ ممالک میں پناہ لینا پڑی. عالمی برادری نے ان کاروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے نسل کشی قرار دیا. بھارت میں روہنگیا مخالف جذبات میں اس وقت سے شدت آ رہی ہے جب سے ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی نے سن 2014 کے انتخابات میں بڑی فتح حاصل کر کے اقتدار سنبھالا. حالیہ برسوں میں بی جے پی اور دیگر ہندو تنظیموں نے ایک مہم کا آغاز کیا ہے جس میں روہنگیا پناہ گزینوں کو بھارت سے بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. بہت سے روہنگیا افراد کے نزدیک ان کے خلاف حالیہ پکڑ دھکڑ کی مہم مغربی بنگال میں ہونے والے صوبائی انتخابات سے تعلق رکھتی ہے. یہ انتخابات آئندہ چند ماہ میں ہونے کی توقع ہے. بنگال میں انتخابات سے پہلے روہنگیا کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہیومن رائٹس واچ میں جنوبی ایشیا کی ڈائریکٹر میناکشی گنگولی اس بات سے اتفاق کرتی ہیں کہ روہنگیا پناہ گزینوں کو نشانہ بنانے کی بڑی وجہ سیاسی ہے. ایک انٹرویو کے دوران میناکشی کا کہنا تھا کہ بھارت جانتا ہے کہ روہنگیا دنیا میں سب سے زیادہ امتیازی رویوں کا شکار برادری ہے. تقریباً 1,000,000 روہنگیا پناہ گزین بنگلہ دیش میں ہیں. میناکشی کہتی ہیں کہ جو مادود چند یہاں بھارت پہنچے ہیں انہیں تحفظ دینے کی ضرورت ہے، نہ کہ انہیں دوبارہ اذیتیں پہنچانے کی. میناکشی گنگولی کہتی ہیں کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر روہنگیا کو ہدف بنایا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ کی جانب سے مغربی بنگال میں صوبائی سطح کے لیڈروں سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے بنگلہ دیشی کارکن پناکی بھٹاچاریہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں میانمار میں رہنے والے روہنگیا افراد کو دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم اقلیت قرار دیا ہے. انہوں نے بھارت پہ زور دیا کہ وہ روہنگیا افراد کی مدد کے لیے مزید کام کرے.
ہم نے رپورٹ میں بھی بتایا بھارتی وزارت خارجہ میں پناہ گزینوں سے متعلق امور سے نمٹنے والے ایک عہدیدار نے روہنگیا افراد کی پکڑ دھکڑ پر بات کرنے سے انکار کر دیا. گیتیارا انیس سے آپ نے انجنا پسریچا کی رپورٹ سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ایک پائیدار راستے کی جانب امریکہ کو واپس لانا صدر جو بائیڈن کی اعلیٰ ترجیحات میں شامل ہے. اقتدار سنبھالنے کے پہلے ہی دن نئے صدر نے پیرس معاہدے میں دوبارہ شمولیت کے لیے فوری کارروائی کی. پھر اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد چند دنوں کے اندر ہی صدر نے متعدد انتظامی اقدامات پر دستخط کیے جن کا مقصد سرکاری پالیسی میں وسیع تبدیلی کرتے ہوئے ملک کے اندر اور بیرونی دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بحران سے نمٹنا تھا. تاہم موسمیاتی تبدیلی ایک عالمی چیلنج ہے جس سے فیصلہ کن بین الاقوامی تعاون کے بغیر نہیں نمٹا جا سکتا. موسمیات کے لیے جان کیری صدر بائیڈن کے خصوصی ایلچی ہیں. انہوں نے ڈیووس کے اقتصادی فورم کی ورچوئل میٹنگ میں جو 27 جنوری کو منعقد ہوئی کہا کہ ملکی سطح پر کیا جانے والا اقدام ہو سکتا ہے کہ کافی نہ ہو بشرطے کہ ہم دنیا کو اس بات پر متحرک نہ کریں اور ہر ملک اور ہر شعبہ بڑھتے ہوئے عزم کا مظاہرہ نہ کرے اور اس بات کو یقینی نہ بنایا جائے کہ صاف توانائی کے مستقبل کا دائرہ کار جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ عالمی نوعیت کا ہے. امریکہ کے نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن یعنی ناسا کے مطابق 2020 کا سال ریکارڈ گرم ترین سال تھا. جان کیری نے کہا کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ 2030 تک گیس کے عالمی اخراج کو نصف حد تک کم کر دیں تاکہ عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے اوپر نہ بڑھنے دیا جائے جیسا کہ اس صنعتی دور سے پہلے تھا. بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بات تباہ کن نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئلے کے استعمال کو 5 گنا تیزی سے کم کرنا ہوگا. اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہمیں درخت اگانے میں 5 گنا تیزی لانی ہوگی. اس سے مراد یہ بھی ہے کہ توانائی کو دوبارہ استعمال میں لانے کی کوشش میں 6 گنا اضافہ درکار ہوگا. اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ ہمیں 22 گنا زیادہ شرح سے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کی جانب رخ کرنا پڑے گا. جان کیری نے کہا کہ اگر ہم منصوبہ بندی سے کام لیں، سرمایہ کاری کریں اور منڈیوں کے وسائل سے مدد لیں تو یہ تمام اہداف حاصل ہو سکتے ہیں. ہمیں اس دلیل سے اجتناب کرنا ہوگا جو حقیقت سے انکاری اور سست روی کے شکار لوگ پیش کرتے ہیں کہ اعلیٰ معیار کی زندگی یا پھر اس چیلنج سے نمٹنے کے معاملے میں ہمیں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ بہترین عالمی مہارت، تخلیقی صلاحیت اور سفارتکاری سے فائدہ اٹھایا جائے. ذہنی صلاحیت سے لے کر متبادل توانائی کی صلاحیت تک ہر وسیلے کے استعمال سے ہمیں وہ منزل حاصل کرنی ہے جہاں ہمیں پہنچنے کی ضرورت ہے. مستقبل میں مجموعی طور پر گیس کے زیرو اخراج سے تجارت اور گیس سے پاک صاف ستھرے ماحول والی آسامیوں اور اقتصادی ترقی کے لیے شاندار مواقع دستیاب ہوں گے. جان کیری نے کہا کہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہمارے لیے ضائع کرنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ساری دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالتے ہی جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیے ان میں امریکہ کی امیگریشن پالیسی کو اثر نو ترتیب دینے کا معاملہ بھی شامل ہے جس کے تحت دنیا بھر سے امریکہ آنے والے مہاجرین کے پروگرام میں توسیع کی جائے گی. میانمار میں فوج کی طرف سے حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد احتجاجی مظاہرے تیسرے ہفتے داخل ہو گئے اور بدھ کے روز بھی میانمار کے مختلف شہروں سے ہزاروں افراد دارالحکومت میں اکٹھے ہوئے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ میانمار کی صورتحال کسی بھی وقت تشدد کی شکل اختیار کر سکتی ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بدھ کے روز مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے قاہرہ میں ملاقات کی اور ان سے دو طرفہ اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور مصر دہشت گردی اور انتہا پسندی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو ختم کرنے کی بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔